الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقال تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں اہلا جمع ہلال کی اچھا یہ بھی ہلال کو ہلال کس لیے کہا جاتا ہے ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو جو بالکل باریک سا ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے اور ہلال کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ ہلال کے معنی ہیں آواز بلند کرنا یہ جو قرآن میں آئے نا وما اہل بھی لغیر اللہ یہ بھی یہی اس کا مطلب بھی یہی ہے تو ہلال کو ہلال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہلال کے معنی آوازیں بلند کرنا اور جب چاند نظر آتا ہے تو لوگ خوشی سے کہتے ہیں او دیکھو چاند نظر آ گیا تو آوازیں بلند ہوتی ہیں اس لیے اس کو ہلال کہا جاتا ہے یہ وما اہل بھی لغیر اللہ وہ چڑھاوے جو اللہ کے غیر کے نام پر چڑھائے جائیں تو اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے تو نام لیے جاتے تھے یہ فلاں بت کے نام کا چڑھاوا ہے یہ فلاں بت کے نام کا ہے تو آوازیں بلند ہوتی تھیں اس لیے اس کو ہلال کہا جاتا ہے اس کے لفظی معنی بلند آواز ہونے کے ہیں آواز بلند ہونے کے تو یسألونک عن الأهلة لوگ آپ سے ہلالوں کے متعلق چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ چاند کا چھوٹا اور بڑا ہونا کیا ہے قل ہی مواقیت للناس والحج آپ یہ جواب دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی تعین کے لیے ہے اور حج کے لیے ہے یہاں پر لوگوں نے تو یہ سوال کیا تھا کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے باریک کیوں ہوتا ہے موٹا کیوں ہوتا ہے گولائی میں کیوں ہوتا ہے کبھی باریک کبھی موٹا کبھی گولائی میں ایسا کیوں ہے جواب وہ نہیں دیا گیا جو جواب کام کا تھا جو کام کی بات تھی وہ بتائی گئی یہاں سے ایک ادب معلوم ہوا کہ اولاد شاگرد مرید کوئی ایسا سوال کرے جو اس کے لیے ضروری نہ ہو تو اس کو وہ جواب دینا چاہیے جس کی اس کو ضرورت ہو باقی وہ جواب اس سے صرف نظر کر لینا چاہیے اب یہ چاند کا چھوٹا بڑا ہونا باریک ہونا گولائی میں ہونا اس سے ان کو کیا سروکار تھا ہاں جو بات ان کے کام کی تھی وہ یہ تھی کہ اس سے تم اوقات نوکری کے اوقات ملازمت کی کا مہینہ پورا ہونا نماز کے اوقات حج کا مہینہ رمضان کا مہینہ حدیث میں فرمایا سومو لرؤیته وافطروا لرؤیته چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی روزے ختم کرو تو مراد اس سے یہ تھی کہ تم اپنے اوقات کی تعین کرو ہفتوں کی دنوں کی نماز کے اوقات کی مہینوں کی اور حج کے مہینے کی خاص طور پہ حج کا ذکر فرمایا اس لیے یہ چاند کا اللہ تعالیٰ نے نظام قائم فرمایا ہے آپ دیکھ لیجئے جو عدت مقرر کی جاتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے اب ان 4 مہینوں میں 29 کا بھی چاند ہوگا تو 120 دن پورے نہیں ہوئے 130 دن 4 مہینے 10 دن عقل تو کہتی ہے 130 دن ہونے چاہیے لیکن نہیں، دو یا تین مہینے ایسے گزریں گے جو 29 کے ہوں، ہو سکتا ہے ان چار مہینوں میں، اگر وہ 29 کا بھی ہے تب بھی وہ مہینہ پورا شمار ہوگا، چار مہینے اس طرح ہوئے اور 10 دن اور لگا لیے جائیں، یہ عورت کی عدت پوری ہو گئی شوہر کے انتقال پر، اس کا حساب چاند سے لگایا گیا، رمضان کی آمد اور رمضان کے جانے کا حساب چاند سے لگایا گیا، سومو لرؤیتی، چاند کو دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو، وافطروا لرؤیتی، عید الفطر مناؤ چاند کے نظر آنے پر. اور یہاں اس آیت میں حج کا ذکر فرمایا، قل یا مواقیت للناس والحج، مہینے کے ختم ہونے پر اپنے کام کاج وغیرہ کا حساب لگانا، نمازوں کا حساب لگانا، کہیں آنے جانے سفر کا حساب لگانا، حج کا حساب لگانا، رمضان کا حساب لگانا، عدت کا حساب لگانا، یہ تمام چیزیں چاند کے ساتھ مربوط ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے، ایک آدمی اگر سمندر میں ہو، جزیرے میں ہو، کسی جنگل میں ہو، اس کے لیے تاریخ کا پتہ چلانا اس شمسی اعتبار سے تو بہت مشکل ہے. تاریخ ہے کیا، آج کیا تاریخ ہے، وہ چاند کے چھوٹا بڑا ہونے سے حساب لگا سکتا ہے. اور چند دن کے لیے چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے آخری ایام میں، پھر نیا چاند طلوع ہوتا ہے باریک سا، بس پتہ چل جائے گا یہ مہینے کی پہلی تاریخ ہے، پہلا چاند طلوع ہوا ہے، یہ نیا مہینہ شروع ہوا ہے، اس سے پتہ چلایا جا سکتا ہے. تو شمسی تاریخ سے کوئی جنگل اور بیابان میں ہو وہ پتہ نہیں چلا سکتا مہینوں کا، ہاں قمری حساب سے چلا سکتا ہے چاند کی حیات کو دیکھ کر. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے کا ذکر ہے کہ انہوں نے چلا پورا کیا، 40 راتیں پوری کی، تو رات کا ذکر ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتیں. رات کا تعلق چاند سے. لہذا اس چاند کی تاریخ پر چلنے میں بڑی برکتیں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہی حساب دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کل جو یہ شمسی تاریخ کا رواج زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناجائز ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ چاند کی تاریخ کا علم میں ہونا فرض کفایہ ہے. اگر چاند کی تاریخ سب بھول جائیں تو سب گناہگار ہوں گے، لہذا فرض کفایہ ہے، اس کا یاد رکھنا ضروری ہے ہم سب کے لیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اس کو رواج دیا جائے، کیلنڈر وغیرہ بنایا جائے. تو عربوں کے ہاں جو ان کے سال ہوتے تھے، کیلنڈر ہوتے تھے، وہاں یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی واقعے کو لے کر اور اس کو معیار بنا لیا جاتا تھا، جیسے عام الفیل کہا جاتا ہے، عام الفیل یعنی جس سال میں ہاتھیوں نے حملہ کیا وہاں، یہ علم تھا کئی ففا اعلی رب کا بھی اصحاب الفیل، اس کی طرف اشارہ ہے، جو ابراہ نے حملہ کیا تھا بیت اللہ پر، اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے. عام الفیل کے اتنے سال پہلے، عام الفیل کے اتنے سال بعد یہ واقعہ ہوا، فلاں ہوا، عام الفیل کو معیار بنایا گیا. جب اسلام آیا تو ابھی اسلامی کیلنڈر بنا نہیں تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی زمانے تک، ایک زمانے تک سنت الاذن کو معیار بنایا، یعنی وہ مدینہ منورہ میں جب قتال کی آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو اس کو سنت الاذن کہا گیا. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عرصے تک یہ سنت الاذن رہا، اس کو معیار قرار دیا گیا. اور ایک عرصے تک پھر اس کے بعد حجۃ الوداع کا جب موقع آیا تو تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا, اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. تو اس کو معیار بنا لیا گیا, سنۃ الوداع کہا گیا کہ حج کا حج کے سال کے بعد یا حج کے سال سے اتنے سال پہلے, اس کو معیار قرار دیا گیا. لیکن بہرحال ایک پریشانی وہ رہی اہل اسلام کو, مسلمانوں کو, صحابہ کو, کہ مہینے کس طرح مقرر کیے جائیں, تاریخیں کیسے مقرر کی جائیں. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بصرہ کے گورنر تھے, ان کا خط آیا حضرت موسیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور اس کا مضمون یہ تھا کہ آپ کے خطوط ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ان میں تاریخ نہیں ہوتی, تاریخ کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ خط کب کا ہے, یہ احکامات کب کے ہیں, کب تک لاگو ہوں گے, آخری حکم کون سا ہے, پہلا حکم کون سا ہے, کون سا حکم منسوخ ہے, کون سا ابھی جاری ہے. اس کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. ابھی یہ خط آیا ہی تھا کہ ایک واقعہ اور ہو گیا. یمن سے ایک قاصد کے ذریعے ایک خط آیا, اس میں بھی یہی تھا کہ خطوط میں تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے, اچھا وہاں سے یہ تھا, اس میں ایک خط موصول ہوا ہے قاصد کے ذریعے یمن سے, اس میں رقم کی وصولی کی اطلاع تھی لیکن تاریخ نہیں تھی, اس سے یہ نہیں پتا چلا کہ پچھلے مہینے کی ہے, اس سے پچھلے مہینے کی ہے, پچھلے سال کی ہے یا اس سے پچھلے سال کی ہے, اس سال کی ہے یا گزشتہ سال کی ہے, یہی نہیں پتا چل رہا تھا. تو واقعی یہ بڑی پریشان کن بات تھی. اسلام کا کام پھیل چکا تھا, بہت سے ملکوں پر حکومت ہو چکی تھی اسلام کی. تو سن 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو, اہل شورا کو, جو اہل رائے تھے, بڑے بڑے صحابہ, ان کو جمع فرمایا اسی مسئلے کے اوپر کہ کیا کیا جائے, تاریخ کون سی مقرر کی جائے, کیلنڈر کس طرح بنایا جائے. لہذا کسی نے یہ رائے دی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کو معیار بنایا جائے. اس رائے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد فرما دیا اور یہ فرمایا کہ اہل عیسائی, اہل نصارہ جو عیسائی ہیں, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو معیار بنایا تھا اور ہمارے یہاں اس کا تصور نہیں, پیدائش کا دن منانا, اس کو معیار بنایا تھا تو آج وہ دن ان کا عید کا دن بن گیا اور اس دن وہ گناہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لہذا اس رائے کو تو رد فرمایا ہے, کیونکہ رفتہ رفتہ وہ جیسے عیسائیوں کے ہاں ہوا, اس بات کا احتمال تھا کہ ہمارے یہاں بھی ہو جائے, لہذا اس کو رد فرمایا. پھر ایک رائے یہ آئی کہ پیدائش کے بجائے وفات کی تاریخ کو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کی تحقیق کی جائے اور اس کو معیار بنایا جائے اسلامی کیلنڈر تقویم کا, تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو, اس کا معیار بنایا جائے. اس کو بھی رد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے, فرمایا کہ نہیں. وجہ اس کی غالباً یہی تھی کہ صحابہ کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. امت پر بہت سے حادثات ہوئے, بڑے بڑے نقصانات ہوئے, لیکن آج تک اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں، لہذا اس کو بھی رد فرمایا. ایک رائے یہ سامنے آئی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع فرمایا تھا اس کو معیار بنا لیا جائے، اس رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا. بالآخر ایک رائے یہ سامنے آئی کہ ہجرت کو معیار بنایا جائے، ہجرت کو، لہذا یہیں سے یہ ہجرت کا آغاز ہوا، ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا. اس رائے پر اتفاق ہو گیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس رائے پر اتفاق ہونے کے بعد سے اس کا نفاذ کیا گیا اور وہ اب تک چلا آ رہا ہے. پوری کامیابی کے ساتھ اس کا نفاذ ہوا اور اب تک وہ چلا آ رہا ہے، اور یہ ہجری تاریخ آج تک زندہ ہے الحمدللہ. قمری تاریخ کہہ لیجئے اس کو، چاند کی تاریخ کہہ لیجئے، یا ہجری مہینہ کہہ لیجئے، ہجری سال کہہ لیجئے. تو اس پر اتفاق ہو گیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت عمر کے زمانے میں اتفاق ہوتے ہی اس کو رائج کر دیا گیا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ کس مہینے سے ابتدا کی جائے. ابتدائی مہینہ کس کو قرار دیا جائے ہجری سال کا، اس بارے میں بھی اختلاف ہوا صحابہ کا. لہذا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ رجب کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں جی، رمضان کو پہلا سال قرار دیا، پہلا مہینہ قرار دیا جائے رمضان المبارک کو، اس کے بہت فضائل ہیں، لہذا رمضان کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے. رجب کے اس لیے رائے دی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اور یہ اب سے نہیں، فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا مہینوں کی تعداد 12 اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی. آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر کئی کیلنڈر، ایرانی کیلنڈر بھی ہے، ہندی کیلنڈر بھی ہے، عیسوی کیلنڈر بھی ہے، اور ہجری کیلنڈر بھی ہے، کئی کیلنڈر اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، لیکن سب کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے مقرر کی 12 کی تعداد. یہ ایسی تعداد اللہ نے مقرر فرمائی ہے کہ غیر مسلم قومیں بھی اسی کو لے کر چل رہی ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. منہا اور بات الحرم، یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے، تعداد مقرر کی 12 سال کے 12 مہینوں، ان میں 4 مہینے عزت والے مہینے ہیں. منہا اور بات الحرم، 4 مہینے عزت والے ہیں، پہلا محرم، پھر رجب، اور پھر ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. یہ 4 مہینے عزت والے ہیں. یہ وہ مہینے تھے کہ اتنے عزت اور احترام کے مہینے مانے جاتے تھے جاہلیت کے دور میں، کہ اس وقت جب ڈاکو وغیرہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان 4 مہینوں میں بڑے آرام سے لوگ تجارتی قافلے سامان وغیرہ لے کر آتے جاتے تھے، اور زیادہ تر نقل و حرکت انہی مہینوں میں ہوتی تھی، حج کے قافلے بھی انہی مہینوں میں آتے تھے اور تجارتی قافلے بھی انہی مہینوں میں، مسافروں کے قافلے بھی انہی مہینوں میں بنتے تھے، تاکہ یہ مہینے عزت اور احترام والے مہینے، ان مہینوں میں ڈاکو بھی ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی، لہذا ان 4 مہینوں میں بڑا امن و امان رہتا تھا اس جاہلیت کے دور میں بھی. تو منہا اربعات الحرم، ان 12 میں سے 4 مہینے عزت والے مہینے ہیں. یہ تو رجب کی رائے اس لیے دی کہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ سے پہلے رجب آتا ہے، اور رجب کے اپنے فضائل ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے رجب کی رائے دی کہ پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا رجب کو قرار دیا جائے اور پھر یہاں سے آغاز ہو اسلامی کیلنڈر کا، ہجری کیلنڈر کا. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کی رائے دی کہ رمضان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کی رائے دی. دونوں پر اتفاق نہیں ہوا. اسی مشورے کے دوران حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کی رائے دی، اس پر اتفاق ہو گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے فرما دیا کہ پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا اور اسلامی ہجری کا محرم ہوگا. اس پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا، یہ بھی اب تک اسی طرح چلا آ رہا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے میزان کہ ہمارا مہینہ تو، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. محرم کے معنی حرم یحرم تحریم باب تفعیل سے ہے، عزت والا بنایا ہوا، عزت والا بنایا ہوا. اور ان کا مہینہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، حضرت فرماتے تھوڑا سا کھینچ لو تو جانوری ہو گیا، جانوری سے شروع ہوتا ہے. اور واقعی جانور پنا ہی ہوتا ہے اس، ان کے مہینے کے آغاز میں، جنوری کے آغاز میں جانوری ہی ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کتنی شراب کی بوتلیں، شرابیں پی جاتی ہیں، اور کتنا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. تو یہ جانوری ہی ہے. بالکل حضرت کے الفاظ بالکل صحیح ہیں تو ان کا مہینہ جانوری سے شروع ہوتا ہے، ہمارا مہینہ محرم عزت والا مہینہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. لہذا اس پر اتفاق ہوا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو خطوط لکھے جاتے تھے ان میں تاریخ ڈالی جاتی تھی، محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا اور باقی مہینے اسی طرح ہیں، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، اور رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ مہینے طے ہو گئے. پھر ان کی تاریخوں کے حساب سے خطوط روانہ کیے جاتے تھے اور تاریخیں ڈالی جاتی تھیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر بنائی تھی، اس پر یہ حدیث لکھی تھی، کفا بالموت واعظا، تین الفاظ کی حدیث، کفا بالموت واعظا. یہ مہر لگائی جاتی تھی کہ نصیحت جو حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے موت کا دھیان کافی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر ہوا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ تاریخ لگائی جاتی تھی، تاریخ ڈالی جاتی تھی، اور اس طرح خطوط روانہ کیے جاتے تھے عمال کو، گورنروں کو. 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت تھی، اب کتنے عمال اور گورنر ہوں گے، ان سب کو خطوط انہی تاریخوں کے ساتھ بھیجے جاتے تھے. اس لیے ان تاریخوں میں اور چاند کے نظام کے اندر ہجری تاریخ میں بڑی برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں، اس لیے اس کو رواج دینا چاہیے. اور جہاں جہاں قرآن میں ذکر آیا ہے انہی کے ساتھ آیا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ لوگوں کی اوقات مقرر کرنا، مدت مقرر کرنا، اس کے لیے اللہ نے چاند کا نظام بنایا ہے، حج کے لیے اللہ نے چاند کا نظام بنایا ہے، رمضان کے لیے افطروا لرؤیتی وصوموا لرؤیتی، رمضان کے لیے چاند کا نظام بنایا گیا، عدت کے لیے چاند کا نظام بنایا گیا، 4 مہینے 10 دن. تو بس بھائی، ان ہمیں اپنے دیگر معاملات میں بھی چاند کی تاریخ کو رواج دینا چاہیے. ہاں جہاں ضروری ہو شمسی تاریخ لکھنا وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ چاند کی تاریخ بھی لکھ دیجئے اور پھر شمسی تاریخ لکھ دیجئے، اس میں ایک برکت ہوتی ہے. جب سے ہم نے اس کو چھوڑا ہے برکت اٹھ گئی، برکت کا وقت اٹھ گیا جب سے ہم نے یہ برکت کی چیزیں چھوڑ دی. برکت کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اختیار کرنے سے برکت آتی ہے. ان اسباب کو ہم نے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے برکت اٹھ گئی. وہ جو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جتنے کھانے والے ہوں گے اتنی برکت ہوگی. یہ اس میں ایک قید ضروری ہے لگانی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جتنے کھانے والے ہوتے ہیں زیادہ ہوں گے اتنی برکت ہوتی ہے کھانے میں. یہ بات پوری طرح صحیح نہیں ہے. صحیح اس طرح ہے کہ جتنے کھانے والے زیادہ ہوں اتنی برکت ہوگی, جبکہ ہر کھانے والے نے جو کھانے میں شریک ہے اس میں سے ہر ایک شخص نے یہ دل میں یہ سوچا ہو کہ میں تھوڑا روکھی سوکھی کھا لوں گا, میرا بھائی مجھ سے بہتر کھا لے تب برکت ہوگی, ورنہ یہ نہیں سوچا. اور یہ سوچا ہے جو اچھی بوٹیاں ہیں اچھی بوٹیاں میرے پاس آئیں, جہاں بوٹیاں ہوں وہاں میں بیٹھوں گا, جس ڈش میں بوٹیاں زیادہ ہوں وہاں بیٹھوں گا, زیادہ بوٹیاں زیادہ اچھے کھانے میرے پاس آئیں. ہر ایک نے یہی تہیا کیا ہوا ہے, تو جتنے زیادہ کھانے والے ہوں گے اتنے ہی جلدی کھانا ختم ہوگا اور بے برکتی ہوگی. اور جب کھانے والوں میں سے ہر ایک نے یہ طے کیا ہوا ہو کہ میں جیسا بھی کھا لوں بس میرے بھائی مجھ سے بہتر کھا لیں, پھر کھانے میں برکت ہوگی. یہ برکت کے اسباب ہیں, ان اسباب کو اختیار کرنے سے برکت آتی ہے. ان میں سے ایک چاند کی اور قمری تاریخ یا ہجری تاریخ بھی اس کا رواج. یہ میں نے آج اس لیے باتیں عرض کی کہ یہ محرم کا مہینہ ہے, اور محرم کا مہینہ ہمارے ہجری کیلنڈر کا, ہجری تقویم کا پہلا مہینہ ہے, اور اس کے ساتھ ہماری بہت سی یادیں وابستہ ہیں. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں کے جو یہود ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے یہ معلوم کیا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی, اور فرعون کا جو لشکر تھا وہ بحر قلزم میں غرق ہوا تھا. بحر قلزم میں, نیل میں نہیں, دریائے نیل میں نہیں, بحر قلزم میں غرق ہوا تھا, اس لیے ہم اس کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں, لہذا فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں اس کا روزہ رکھوں گا 10 محرم کا. آپ نے حکم فرمایا اور ایک عرصے تک محرم کا روزہ فرض رہا. یہ فرض تھا, رمضان کے روزے جب نازل ہوئے, رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو محرم کا روزہ نفل ہو گیا. اور مسند احمد کی ایک روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین سے مشابہت سے بچنے کے لیے یا تو 9 محرم کا روزہ ساتھ ملا لو یا 11 کا ساتھ ملا لو. یہ مسند احمد کی روایت میں آپ نے تاکید فرمائی کہ 9 محرم کا روزہ ملا لو یا 11 کا ساتھ ملا لو, تاکہ وہ ایک دن کا رکھتے ہیں ہم 2 دن کا رکھیں گے, اس سے مشابہت لازم نہیں آئے گی. اس سے اندازہ ہوا کہ مشرکین سے مشابہت کس قدر قبیح چیز ہے. اس معاملے میں بھی حضور نے گوارا نہیں فرمایا, 2 روزے رکھوائے امت کو, تاکہ یا 10 یا 11 یا 9 یا 10, تاکہ مشرکین سے مشابہت لازم نہ آئے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی, محرم میں قبول ہوئی 10 محرم کو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ ٹھنڈی ہوئی وہ بھی اسی دن ہوئی. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یہ بھی اسی دن ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, ان کو نجات ملی, وہ بھی اسی دن ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہری, یہ بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا, یہ بھی 10 محرم کا دن تھا. اور حضرت ادریس علیہ السلام کو ورفعناہ مکانا علیا, اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمانوں پر اٹھایا گیا, اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان کو کوئی بہت اعلیٰ بہت عرفا اللہ نے مقام نصیب فرمایا, بہت بلند مقام نصیب فرمایا تھا, وہ بھی اسی دن ملا تھا. تو تو یہ تمام کے تمام واقعات محرم کو, اور ایک روایت کے مطابق قیامت بھی محرم کے ہی مہینے میں آئے گی, یہ بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے, اور سرور عالم صلی اللہ, یہ تمام واقعات بھی ہوئے اور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا کربلا میں, یہ بھی محرم, 10 محرم کا دن تھا. تو بڑے بڑے ہمارے واقعات اسلامی تاریخ کے ابتدائے آفرینی سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک کے یہ محرم سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان میں بھی 10 محرم سے. اس لیے یہ مہینہ بڑا عزت والا محترم مہینہ, اس کو نام ہی محرم کا اس لیے دیا گیا کہ یہ محترم مہینہ ہے, عزت والا مہینہ ہے. اس لیے برکت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم چاند کی تاریخ کو رواج دیں, چاند کی تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. آج 17 محرم کا دن گزرا ہے, 18 محرم کا آغاز ہو گیا ہے, کل گویا کہ 18 محرم ہے. یہ چاند کی تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے, چاند کے حساب لگانا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں قمری تاریخ پتہ نہیں ہوتی. ہاں شمسی تاریخ ہمیں پتہ ہوتی ہے, قمری تاریخ سے ہم بالکل نابلد ہوتے ہیں. اور جتنی مذہبی کٹر مذہبی قومیں ہیں, یہود اپنے کیلنڈر کا دن جانتے ہیں, عیسائیوں کا کیلنڈر تو پوری دنیا میں رائج ہے, یہ عیسوی کیلنڈر. اور جو فارس کے آتش کدا والے, ان کا الگ کیلنڈر تھا, وہ اپنے تاریخ جانتے ہیں. ہندی کیلنڈر والے اپنی تاریخ کو جانتے ہیں. تو بھائی جب ساری قومیں اپنی خاص جو ان کے مہینے ہیں ان کی تاریخوں کو جانتی ہیں, تو ہم کیوں اس سے ناواقف ہیں؟ ہمیں اپنے مہینوں کی حساب, اور یہ ہمارے مہینوں سے ہی تو ہوا ان سب کے مہینوں کا. ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں نے یہ مہینوں کی تعداد میں نے مقرر کی ہے, اور ان میں 4 مہینے عزت والے ہیں. یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اسلامی مہینے ہیں, چاند کے مہینے ہیں. تو چاند, ساری دنیا میں چاند کا حساب چل رہا ہے. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ جو ہے نا, ماں کے پیٹ میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے, تو ہم اس کو عیسوی کیلنڈر سے نہیں ناپ سکتے. ہم ویکس کا حساب لگاتے ہیں, یعنی چاند کے حساب سے چلتے ہیں. یہ بھی چاند کے حساب سے ہی ہے. اللہ نے اس بچے کی, جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پاتا ہے, اس کے حساب و کتاب کو چاند سے جوڑا ہے. یہ بالکل قدرتی. ڈاکٹر بھی مجبور ہیں اسی حساب سے چلنے پر. اللہ اکبر. بس بھائی آپ اندازہ لگا لیجئے, ہر چیز کو, ہر مواقع کو اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑا ہے. سمندر کے مد و جزر کو اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑا ہے. جب چاند کی یہ تاریخیں جن میں چاند مکمل ہوتا ہے, تو سمندر کا باؤ بڑھ جاتا ہے. اور جب یہ چاند جن دنوں میں پورا نہیں ہوتا, ان دنوں میں سمندر کا بھاؤ کم ہو جاتا ہے. یہ جو 3 تاریخیں ہیں, 12, 13, 14, ان تاریخوں کے, یہ ایام 20 کہلاتے ہیں. ان مہینوں کا, ان دنوں کا روزہ رکھنا سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حضور کا یہ عمل تھا, آپ ان 3 دنوں کا روزہ رکھا کرتے, 12, 13, 14, ایام 20 کا. تو یہ جو یعنی ان ایام میں ہماری جو جسم کا جو وہ ہوتا ہے, بلڈ پریشر, خون کا جو فشار خون ہے, یہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. لہذا ان دنوں میں روزہ رکھنے سے وہ بلڈ پریشر سے بھی, یہ تو آج کی سائنس, میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہوگا ایسے شخص جو ان 3 دنوں میں روزہ رکھے, ایام 20 کے روزے رکھ لے. تو بس بھائی یہ ان مہینوں کا, ان مہینوں کو, ان سالوں کو رواج دینا چاہیے. ہمیں تاریخ معلوم ہونی چاہیے, اس لیے کہ فرض کفایہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری ایام میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برکت کی دعا مانگا کرتے تھے، لہذا جب نیا سال شروع ہوتا تھا تو یہ دعا سکھائی جاتی تھی. صحابہ ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے تھے، سکھاتے تھے ایک دوسرے کو. مہینہ شروع ہوتا تھا تب بھی اس دعا کا مذاکرہ ہوتا تھا، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. یہ دعا ہے کہ اللہ اس سال کو یا اس مہینے کو ہمارے اوپر لائیے، ایمان اور امن اور ایمان کی حالت میں لائیے، ہمارے اوپر داخل کیجئے یا ہمارے اوپر لائیے امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، ہم امن سے بھی رہیں ایمان کے ساتھ بھی رہیں، والسلامتی والاسلام اور سلامتی کے ساتھ بھی رہیں اور اسلام کی حالت میں رہیں. اسلام کہتے ہیں سپردگی کو، اللہ کی مرضیات پہ چلنے کو، اس حالت میں رہیں. ورضوان من الرحمن اور اللہ کی خوشنودی کا باعث بنائیے اس کو، وجواز من الشیطان اور شیطان سے حفاظت کا باعث بنائیے. تو یہ برکت ہی تو مانگی، اور یہ تو مشہور ہے دعا، نیا چاند آپ دیکھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، سعادت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس مہینے کو شروع فرمائیے، وہ سلامتی والاسلام اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، وہ توفیق لما تحب وترضى اور جس چیز سے آپ راضی ہوتے ہیں اس کی توفیق کے ساتھ اس مہینے کو شروع فرمائیے. ربی وربک اللہ، میرا بھی وہ رب اللہ ہے اور اس چاند کا رب بھی اللہ ہے. اور ویسے جب چاند کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے، یہ نئی رات کے چاند کے دیکھنے کی دعا ہے، اور ویسے چاند کو دیکھا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کیا ہے میں دعا یاد نہیں آ رہا، دیکھیں یاد نہیں آ رہا، بھول گئے اس وقت. جزا اللہ عنا سیدنا محمد خیر. ہاں درود شریف پڑھنے سے یاد آ جاتا ہے، نہیں درود شریف پڑھا اور یاد آ گیا، یہ باقی مجرد ہے. اللہم انی اعوذ بک من شر ہذا الغاسق، کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو درود شریف پڑھ لیں یاد آ جاتی. اللہم انی اعوذ بک من شر ہذا الغاسق، یہ دعا ہے، اے اللہ میں اس غروب ہونے والے چاند کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اس غروب ہونے. اچھا دیکھیے گناہ زیادہ تر رات کو ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر رات کو ہوتے ہیں، تو اس دعا کے اندر اللہم انی اعوذ بک من شر ہذا الغاسق میں اصل میں یہ دعا مانگی گئی کہ چاند کی روشنی میں جو گناہ ہوتے ہیں، چاند کی موجودگی میں جو گناہ ہوتے ہیں، ان تمام شرور سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ہذا الغاسق. اللہ اکبر، رات کو کوئی چاند کو دیکھ کے یہ پڑھ لے، فرض کریں اس کو کسی نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہو، کسی شر کا ارادہ کیا ہو، کوئی شر اس کو پہنچنے والا ہو، اللہ اس کی حفاظت فرما لے. اللہم انی اعوذ بک من شر ہذا الغاسق، کوئی شر پہنچنے والا ہو میں اس سے اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یا چاند کی روشنی میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. تو یہ دعائیں بھی چاند کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، چاند کو دیکھ کر ہم یہ دعا پڑھ لیں اللہ ہماری حفاظت فرما لیں گے. سال کے شروع میں وہ دعا پڑھ لیں جو میں نے شروع میں پڑھی، سارا سال انشاءاللہ اچھا گزرے گا. مہینے کے شروع میں چاند، نیا چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لیں جو میں نے پڑھی تھی، تو سارا مہینہ انشاءاللہ اچھا گزرے گا. اور عام دنوں میں چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من شر ہذا الغاسق تو انشاءاللہ رات اچھی گزرے گی. تو بس بھائی یہ تمام چیزیں چاند کے ساتھ مربوط ہیں, چاند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے, یہ برکت کی چیزیں ہیں. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان, سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج اور چاند دونوں ایک حساب سے چل رہے ہیں, ان کا ایک حساب ہے. والنجم والشجر یسجدان, یہ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں, تم یہ مت سمجھنا کہ بے حساب چلتے ہیں, ایک حساب ہے جو اللہ کے ہاں مقرر ہے اس حساب سے چل رہے ہیں. اسی حساب سے راتیں بنتی ہیں اور پھر دن بنتے ہیں, پھر ہفتے, پھر مہینے اور پھر سال بنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.